الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاستو حسین بادشاستو حسین شاستو حسین بادشاستو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد ناداد دست در دستی یزید حقا کی بنائے لا الہ استو حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بارگاہ رسالت اور عالی رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی زیادت باتوں کے سیدھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کے موضوع کی طرف، کہ گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ گفتگو کروں گا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر، سیرت کے روشن گوشے اور آپ کی فضیلت میں جو احادیث مقدسہ آئی اور آپ کے برادر کبیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو احادیث مقدسہ آئیں، ان میں کی چند باتیں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد امام عالی مقام کے عادات و اطوار، آپ کا خلق اور آپ کی غریب پروری کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی وقت میں برکت رہی تو میں آپ کی شہادت سے متعلق جو گفتگو ہے جو باتیں ہیں میں اس کی طرف انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز پر، آپ کی پیدائش سے لے کر مقام شہادت تک اور شہادت سے لے کر شہادت کی جو بات کے واقعات ہیں، ان سب پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا، ان تمام باتوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ ساری باتوں پہ گفتگو ہو جائے، لیکن ہاں ان میں کی چیدہ چیدہ باتیں جو مضبوط کتابوں میں موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور شہزادے پیدا ہوں گے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے، چنانچہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اس کا مفہوم یہ کہ تاکہ بات آپ کے بالکل دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایک رات انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ڈر گئیں, یہ سہم سی گئیں. صبح جب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئیں تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی جان, اپنی چچی جان کی پائشانی مبارکہ کو دیکھا تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا بات ہے اے میری چچی جان, آج آپ مجھے بہت پریشان دکھائی دیتی ہیں. عرض کی, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے رات بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں سہم سی گئی ہوں, میں ڈر سی گئی ہوں. جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, وہ خواب آپ ذرا بیان تو کریں. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے اندر وہ خواب بیان کرنے کی سکت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, میں بہت ڈر گئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ کچھ تو بیان کریں. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے رات دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم مقدسہ کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں دے دیا گیا, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمانے لگے, چچی جان, یہ تو بہت اچھا خواب ہے, یہ تو بہت پیارا خواب ہے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ فرمائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جیسا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بالکل ویسا ہی ہوا کہ پانچ شعبان چار ہجری تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہو. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی صاحبزادی کے یہاں ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سماعت فرمائی یہ بات تو حضور کریم علیہ السلام اٹھے اور اپنی شہزادی کے گھر تک حضور نے چلنا شروع کر دیا کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے. حضور کریم علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو میری گود میں دو, میرے بیٹے کو میری گود میں دو. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت امام عالی مقام کو اٹھایا اور ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیش کیا گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ام فضل بنت حارث ہی تھی کہ جنہوں نے اٹھایا اور امام عالی مقام کو حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دے دیا کہ امام عالی مقام سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور شہزادے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہر مجلس میں کہ اس گھرانے سے کوئی بھی عظیم گھرانہ نہیں ہو سکتا. آپ غور فرمائیے, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں, پیدا ہوتے ہیں, حضور کو اطلاع دی جاتی ہے, حضور تشریف لاتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو فرمانے لگے, لاؤ بچے کو میری گود میں دو. حضور کریم علیہ السلام کو جب دیا گیا تو یہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا, جو مولا علی کی والدہ محترمہ ہیں, عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کافی وقت ہو گیا میرا یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور کریم علیہ السلام نے جب مولا علی کو اپنی گود میں لیا تو جیسے ہی گود میں لیا ویسے ہی مولا علی نے آنکھیں کھول دیں. اللہ اکبر. اور بعض لکھنے والوں نے لکھا
کہ جب مولا علی بڑے ہوئے تو حضور کریم علیہ السلام نے وہی بات جو بچپن کی تھی مولا علی کے سامنے رکھی کہ اے علی، جب تمہاری پیدائش ہوئی اور جب میں تمہارے گھر میں آیا تو مجھے کہا گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول رہے ہو، کافی وقت ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تو تم نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ جب آنکھ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، والد آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، والدہ محترمہ آنکھیں کھولتی ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں، بھائی امام حسن آنکھ کھولتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، امام حسین آنکھ کھولتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، امام حسین کے بھائی حضرت محسن آنکھیں کھولتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان سے بڑھ کر خوش نصیب گھرانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر پیار بھرا گھرانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر اتنا فضیلت رکھنے والا کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، آئیے، اب حضور نے امام عالی مقام کو اپنی گود میں لیا ہوا، حضور امام عالی مقام کو دیکھ رہے ہیں اور امام عالی مقام اپنی ننی آنکھوں سے اپنے نانا جان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور کریم علیہ السلام نے کیا فعل کیا؟ حضور کریم علیہ السلام نے اب اپنی زبان ناز امام عالی مقام کے منہ میں داخل کر دی۔ ابھی ماں کا دودھ زبان حسین سے نہیں لگا، لیکن زبان رسول زبان حسین سے لگ گئی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا، اس زبان سے جو نکلے گا وہ سچ ہوگا، اس زبان سے اب گندی بات نکل نہیں سکتی، اس زبان سے اب جھوٹ نہیں نکل سکتا، اب یہ زبان جو ہے وہ ظالموں کے خلاف وقت آخر تک بولے گی۔ اللہ اکبر، اب رسول نے کیا دیا اور حسین نے کیا لیا؟ یہ تو دینے والے رسول جانتے ہیں اور لینے والے حسین جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور اپنی زبان ناس امام حسین کے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور امام حسین ہیں کہ زبان رسول کو چوس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا میں محبت کی دنیا میں ڈوب کے یہ بات کہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب فرات کے پانی کے لیے حسین کو پیاسا رکھا جائے گا اور بعد میں آنے والے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جناب پانی کے لیے حسین ترستے تھے، اے حسین تو دنیا کو بتا دینا کہ تو نے پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا ہے، پانی ترسا تھا زبان حسین پر لگنے کے لیے، حسین ترسے نہ تھے فرات کے پانی کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کے منہ میں زبان رکھی ہوئی اور حسین چوس رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حسین کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اب حضور اذان دے رہے ہیں، حضور اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید و رسالت کی آواز زبان رسالت سے حسین کے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے بیٹے سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوستو دیکھو، اذانیں تو ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی اذانیں دی ہیں، لیکن کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ حضور کا اعجاز ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے، کسی نے بھی رب کو دیکھا نہیں ہے، یہ تیرے نانا محمد عربی کا اعجاز ہے کہ بس اسی نے معراج کی شب رب کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے اذان مکمل کی۔ اذان مکمل کرنے کے بعد بعض روایتوں میں آیا کہ اب دوسرے کان میں حضور کریم علیہ السلام تکبیر دے رہے ہیں، اب یہ تکبیر کی آواز اقامت دے رہے ہیں، اب یہ اقامت کی آواز اب یہ دوسرے کان سے جو ہے حسین کے دل کی دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اذان مکمل ہو گئی، یہ سارے ابتدائی کام ہو گئے، اب ایک اہم بات آتی ہے نام کی، کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے. اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں علی آپ اپنے بچے کا نام رکھیں. عرض کی حضور نام تو آپ ہی رکھیں. بعض جگہ پر آیا ابھی یہ گفتگو جاری ہے حضور میں اور مولا علی میں، اتنی دیر میں جبریل سدرا سے نازل ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بچے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کے نام پر رکھے. حضور کریم علیہ السلام نے پہلے امام حسن کا نام رکھا، تو اس وقت بھی یہی معاملہ آیا تھا، آپ نے حسن رکھا اور امام عالی مقام کا نام حسین رکھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے نام شبر اور شبیر تھے. یہ سوریانی زبان کے الفاظ ہیں لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے حسن اور حسین. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں نام اپنے شہزادوں کے رکھے، نام رکھے اور حکم دیا کہ ساتویں روز ان کا عقیقہ کرو، بالوں کو اتراؤ، بالوں کو اترواؤ، اور اتروا کر اس کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو. تو یہی کیا گیا کہ جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین جو یہ نام ہے، یہ نام دور جاہلیت میں کسی اور کے نہیں تھے، یہ نام کسی کے بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ جب حضور کے یہاں شہزادے پیدا ہوئے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا. اللہ اکبر، جس طریقے سے ان کی ذات بے مثل و بے نظیر ہے، بالکل اسی طرح سے ان کا نام بھی بے مثل و بے نظیر ہے. اللہ اکبر، حضور ہی کے نام کو ہم دیکھیں، محمد، دور جہلیت میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حکم ہوا کہ اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھا جائے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے کہ جو کسی اور کے نام نہیں تھے. تو حسن اور حسین آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام رکھے. اب آئیے میں آگے بڑھتا، اور وقت کی ایک لمٹ میں رہ کے مجھے گفتگو کرنی ہے، جہاں تک گفتگو کروں گا پھر میں آپ سے پوچھ بھی لوں گا، اگر آپ تھک گئے ہوں گے میں گفتگو کو وہیں پر ختم کر دوں گا. سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں 7 سال 7 مہینے 7 دن مورخین کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے، دونوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے. رات میں بھی دونوں شہزادے، آگے باتیں آئیں گی، رات کے وقت بھی دونوں شہزادے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوتے تھے. حضور دونوں سے پیار فرماتے، دونوں کو بٹھاتے، سارے طریقے حضور سکھاتے، سارے آداب خود حضور کریم علیہ السلام تعلیم فرماتے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات حضور کریم علیہ السلام اپنے شہزادوں کو تعلیم فرماتے. کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا، ایک مرتبہ حضرت امام حسن چھوٹے رضی اللہ تعالی اور صدقے کی کہیں سے کھجوریں آ گئیں. اب ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اب امام حسن چھوٹے ہیں، بچے ہیں ابھی، وہ ڈھیر کے پاس چلے گئے اور ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی. حضور کریم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا، دیکھیے تربیت کس کو کہتے ہیں، حضور نے جب ملاحظہ فرمایا، فرمایا کخ کخ، چھی چھی، اس کھجور کو نکالو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صدقے کی کھجور امام حسن کے منہ سے نکلوا دی. اللہ اکبر، ذہن میں سوال آتا ہے اتنی ساری کھجوریں ہیں، اگر ایک کھجور امام حسن کھا لیتے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ نہیں، پیارے آقا جانتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا لوگ اسی کو دلیل بنا کر بڑے بڑے اونٹ کے اونٹ ہضم کر جائیں گے، اور پھر دلیل میں بات کریں گے، دیکھا وہ امام حسن نے بھی تو کھجور کھائی تھی، حضور نے منع تھوڑی فرمایا تھا، ہم نے اگر یہ کر لیا تو اس میں کون سی قباحت ہے. حضور جانتے ہیں کہ پھر اس کو دلیل بنا کر لوگ بڑے سے بڑے اونٹ کو ہضم کر جائیں گے، اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، چھی چھی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور آپ کے منہ سے نکلوا دی. تو حضور کریم علیہ السلام اپنے شہزادوں کی تربیت فرماتے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 7 سال 7 مہینے اور 7 دن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب آئیے، امام عالی مقام کے فضائل میں بھی احادیث ہیں، امام حسن کے فضائل میں بھی احادیث ہیں، اور بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو دونوں میں مشترکہ احادیث ہیں کہ جس میں دونوں کی تعریف بیان کی گئی۔ میں ان میں کچیدہ چیدہ احادیث مقدسہ کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ جھوم اٹھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص اہل جنت کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھے، جو شخص یہ چاہے، یہ دیکھنا چاہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ اور یاد رکھیے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سب جوان ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو دیکھنا چاہے زمین پہ کہ جنتی جوانوں کا سردار کون ہے تو وہ حسین کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اب اگر کوئی اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی جوان کون ہے، وہ ہم سنیوں کو دیکھے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی جوان کون ہے، وہ ہم سنیوں کو دیکھے، کیونکہ ہم سنی وہ ہیں کہ جو حسین کو سردار مانتے ہیں، ہم وہ ہیں جو حسین کو سردار مانتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کوٹ پینٹ اور ٹائی لگا کر کے جو ہے وہ چیخے، بکرے کی شکل بنا کر کے چیخے، صاحب وہ تو سیاسی جنگ تھی، وہ تو سیاسی مازارائی تھی، حسین جو ہے وہ سیاست کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی آخرت کو خراب کرے۔ یہ تعلیم ہمارے اکابر اہل علم نے نہیں دی ہے، ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو زمین پر حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کل جنت میں حسین کے ساتھ ہوگا۔ ذہن میں رکھنا، وہ حسین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا جناب، آئیے اب حضور کو اپنے شہزادوں سے کیسی محبت اور امام حسین سے کیسی محبت ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ حضرت زید ابن زیاد فرماتے ہیں کہ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے تو آپ کا گزر حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے سے ہوا، تو آپ نے سنا کہ حضرت حسین رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، تم جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ، جانتی ہو حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کو نہیں رولایا کرو۔ اللہ اکبر! ابھی میں نے آتے آتے کتاب میں یہ حدیث پڑھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ، یہ دونوں شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے، یہ پانی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! راوی کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پانی کی بہت جو ہے وہ کمی ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو لیا اور اپنی زبان امام حسین کے منہ میں داخل کی، یا امام حسن کے منہ میں داخل کی۔ پہلے جو شہزادے آئے یا تو امام حسن تھے یا تو امام حسین تھے، بس حضور نے داخل کی، انہوں نے زبان کو چوسا، ساری پیاس ختم ہو گئی۔ اب حضور گئے تو دوسرے شہزادے رو رہے تھے، حضور نے ان کو لیا، باہر لائے اور وہی فیل کیا، تو دوسرے شہزادے بھی جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، تم جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حسین کو نہیں رلایا کرو۔ اللہ اکبر! یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جن جن لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے اور بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو غور فرمائیے آپ کہ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، میرے بیٹے حسین کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا، کیونکہ حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حضور فرما رہے ہیں حسین جو ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ امام حسین کو کندھے پر اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, مولا تو بھی اس سے محبت فرما. حضور کریم علیہ السلام یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آئیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے. حضور امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حضور فرما رہے تھے کہ اے ننے منے قدموں والے چڑھا, اے ننے منے قدموں والے چڑھا. چنانچہ امام حسین حضور کے جسم اتھر پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قدم حضور کے سینے پہ رکھ دی. حضور فرما رہے ہیں چڑھا, اللہ اکبر. آپ بچے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اور بچے سے کہیں کہ چڑھو, اب بچہ کیا کرے گا, اس کے پاؤں پہلے آ جائیں گے جناب آپ کے گھٹنوں پر, پھر جناب اس سے ران کے اوپر, پھر جناب پیٹ پر اور پھر سینے پہ آ جائیں گے, ایسا بھی معاملہ ہوگا. یا حضور سو رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ چڑھا, حضور نے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور وہ چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, حضور کے سینے پر آ گئے, انہوں نے اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے. وہ سینہ ہے کہ جو جس کو معراج کی رات جو ہے حضور کا شق صدر ہوا, وہ سینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات تبینات موجود ہیں کہ اس کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. جب وہ سینے پہ قدم رکھ دیے, فرماتے ابو ہریرہ پس میں نے دیکھا, حضور نے فرمایا اور سنا کہ اپنا منہ کھولو. پھر جب انہوں نے منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈال دیا اور حسین کو چوما اور کہنے لگے اے اللہ تو اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام کی ایک خوبی یہ ہے, یہاں معاملات میں میں دیکھتا ہوں کئی خوبیاں ہیں, لیکن حضور کیا کرتے, دونوں شہزادوں کو ہم دیکھیے, ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو چومتے ہیں, یہی ہے نا. لیکن حضور دونوں شہزادوں کو چومتے بھی تھے اور ساتھ میں سونگتے بھی تھے, چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے. اسی طرح سیدہ جب وہ چھوٹی شہزادی تھی تو حضور کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. تو کسی نے اس مرتبہ پوچھا تھا اس موقع پر, یا رسول اللہ آپ سیدہ فاطمہ کو چومتے ہیں اور بالوں کو سونگتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو حضور کریم علیہ السلام دونوں شہزادوں کو چوم بھی رہے ہیں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ سونگ بھی رہے ہیں, یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے اہل بیت, بے شمار لوگ اس میں داخل ہیں اہل بیت میں, یہ فرمائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا حسن سے, حسین سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے, اور فرمایا فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. اور راوی فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ, بس آپ دونوں کو لے کر سینے اقدس سے لگاتے تھے. اور یہاں پر وہ الفاظ آ گئے کہ حضور کریم علیہ السلام دونوں کو سونگا کرتے تھے. تو حضور سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں حسن سے ہے, پھر فرماتے ہیں حسین سے ہے, پھر فرماتے ہیں فاطمہ سے ہے. تو یہاں پر بھی غور کیجئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہزادوں سے جو ہے وہ کتنی محبت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ رات تک حضور شہزادوں کو اپنے ساتھ رکھتے, رات میں بھی جدا نہیں کرتے. چنانچہ یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے کہ کتنا پیار حضور کو ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے, میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناس پر چادر لپٹی ہوئی ہے. میں حضور سے ہم کلام ہوں لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چادر میں کوئی چیز حرکت کر رہی, یہاں بھی دونوں طرف سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے ان دونوں جگہوں پر چمٹی ہوئی ہے, کسی چیز نے ان دونوں جگہوں کو پکڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جو معاملہ مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا میں نے پیش کیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل مجھے بتایا یا جواب دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اسامہ ابن زید فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. اور اسامہ بن زید سے حضور بہت محبت کیا کرتے تھے اور یہ بچپن سے حضور کے ساتھ تھے، اب یہ بڑے ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ حضور کریم علیہ السلام کی چادر مبارکہ میں یہ کیا چیز حرکت کر رہی ہے. تو میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ اپنی چادر میں چھپائے ہوئے اور حرکت نظر آ رہی ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے زبان عطر سے بغیر کچھ کہے ہوئے چادر کھولی، پس میں نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن اور حسین دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے. میں نے چادر کھولی تو دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے، رات کا وقت ہے لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ جدا نہیں کر رہے. یہ شان ہے امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کی. حضرت بریدہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے حضور کو کس قدر محبت، وہاں فرماتے ہیں کہ فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اللہ اکبر کبھی سونتے ہیں کبھی چونتے ہیں. یہ روایت بھی ہے لیکن یہاں پر اس روایت کو بھی ذرا سماعت فرمائیے کس قدر محبت ہے حضور کریم علیہ السلام کو. یہاں پر سنیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے دیکھا حضور کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. پس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا حسین اس حال میں آ رہے تھے، یہ ابھی دونوں ننھے شہزادے ہیں، اس حال میں آ رہے تھے کہ وہ چل رہے تھے گر رہے تھے، چل رہے تھے گر رہے تھے. عموماً چھوٹے بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ چلتے ہیں گرتے ہیں، چلتے ہیں گرتے ہیں، چل رہے تھے گر رہے تھے. اور دونوں نے سرخ قمیض پہنی ہوئی تھی، دھاری دار، دھاری دار سرخ قمیض دونوں شہزادوں نے پہنی ہوئی تھی. اللہ اکبر. بس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ حسین اور حسن آ رہے ہیں اس حالت میں کہ گرتے ہیں اور چلتے ہیں، ادھر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر. دیکھیے یہ محبت، کوئی اور خطیب ہو ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ خطبہ دے رہا اور اس طرح اس کی اولاد آ رہی ہو تو وہ کسی سے بھی کہہ دے گا آہستگی کے ساتھ کہ جاؤ جا کر کے ذرا بچوں کو سنبھالو، لیکن یہاں پر حضور کا فعل دیکھیے. حضور نے کیا کیا؟ حضور ممبر شریف سے نیچے اتر آئے، خطبہ دینا حضور نے روک دیا، ممبر شریف سے نیچے اتر آئے چلے اور جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اپنے ساتھ لائے اور دونوں کو ممبر شریف میں اپنے برابر میں بٹھا لیا، دونوں کو اپنے پاس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا لیا. اور پھر حضور نے فرمایا اے لوگوں تم لوگ حیران ہو گئے ہوگے نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ خطبہ ارشاد فرما رہا تھا میں نے ممبر چھوڑ دیا پھر میں آ گیا، تم لوگ یہ حیران ہو گئے کہ دونوں کو اٹھا لیا اور میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. فرمایا جب میں نے اپنے ان دونوں بچوں حسن اور حسین کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور گرتے گرتے چل رہے ہیں، چلتے ہیں گرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا خطبہ چھوڑنا پڑا اور ممبر کو بھی چھوڑنا پڑا اور میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھا لیا. اللہ اکبر کس قدر محبت ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ شہزادوں کا گرنا حضور کو برداشت نہیں ہے. تو اب ذرا سوچئے ذرا ٹھنڈے دماغ سے ان لوگوں لوگ ملعون لوگ کے جنہوں نے شہزاد رسول کو سواری پر سے گرایا ہوگا اور سینے پر شہزاد رسول کے بیٹھ گئے ہوں گے اور گردن کو تنے ناز سے جدا کیا ہوگا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو جب رونے سے تکلیف ہو گرنے سے تکلیف ہو تو کیا ان کے گلے مقدسہ پر کنجر اور چاقو تلوار چلانے سے کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہوگی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح آئیے ایک جگہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. اب یہ قربت بتا رہے ہیں کہ میں حسین کے کتنا قریب ہوں، حسین میرے کتنا قریب ہے. فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، باس نے بڑی شاندار بات اس کے تحت لکھی. باس کہتے ہیں کہ بالکل واضح کر دیا کہ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے. آج جو ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں یہ حقیقت میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہے. حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہے. یہی میں دیکھتا ہوں کہ یزید کے 14 بیٹے تھے، 14 بیٹے، آگے بات آئے، یزید کے 14 بیٹے تھے، لیکن نسل یزید کا، مجھے بتاؤ کوئی تاریخ کی کتاب لے کے آؤ کہ نسل یزید کا پتہ آپ بتائیں، نسل یزید ختم ہو گئے، یزید کے 14 بیٹے ختم ہو گئے. اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑائی حسین سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ لڑائی پیارے مصطفیٰ سے تھی، اس لیے اس کی ساری نسل کو ختم کر دیا گیا. ایک امام زین العابدین جو کربلا کے اس واقعے میں بیمار تھے، اللہ تبارک و تعالی نے، سنیوں یاد رکھو، امام زین العابدین کے اندر وہ برکت رکھی. آج بغداد میں جو غوث اعظم چمک رہے ہیں امام زین العابدین ہی کی اولاد ہے، لاہور میں جو داتا علی ہجویری چمک رہے ہیں امام زین العابدین ہی کی اولاد ہے، ہندوستان میں جو غریب نواز چمک رہے ہیں امام زین العابدین ہی کی اولاد ہے. ایک امام زین العابدین کی نسل میں اتنی برکت رب نے رکھ دی کہ آج پوری دنیا میں حسین کی اولاد موجود ہے. اللہ اکبر، یہ شان. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، آئیے میں آگے بڑھتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اسی محبت کی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرا، کہ حضور امام عالی مقام کے لعاب کو اس طرح سے چوستے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جو ہے وہ ان کے لعاب کو چوسا کرتے تھے. یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی. آئیے، علامہ جامی ایک بات لکھتے ہیں، حضور کو کتنی محبت تھی اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کو اپنے دہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے. یوں سمجھاؤں کہ اس گود میں امام حسین بیٹھے اور اس گود میں حضور کے سگے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. یہیں سے آپ محبت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی محبت ہے. مجھے بتائیے تو صحیح کہ دو بیٹے ہوں، ایک ہمارا اپنا سگا بیٹا چھوٹا ہو اور ایک ہماری بہن یا بیٹی کا بیٹا ہو یا بھائی کا بیٹا ہو، آپ مجھے بتائیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی سگی اولاد کو اس گود میں لیتے ہیں، بھائی یا بہن کی اولاد کو اس گود میں لیتے ہیں. لیکن یہاں منظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. حضور اپنے نواسے حسین کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے، حضرت ابراہیم کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اب کیا ہوا سنیے جناب. حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، جب یہ منظر دیکھا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے آپ جس کو دینا چاہیں. اللہ اکبر، یہ بھی اختیار ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ اختیار دے دیا، آپ جس کو دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، مگر یہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ایک کو اللہ تبارک و تعالی واپس بلا لے گا. اب کیا ہوگا؟ اگر ہمارا اور آپ کے جیسا شخص ہو ہم کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے صاحب، بہن کے بیٹے کو ہو جائے، بھائی کے بیٹے کو کچھ ہو جائے، مگر ہماری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر دیکھیے منظر بہت مختلف ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں گے تو ان کی جدائی میں فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں گے تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا، اور مجھ مصطفیٰ کو اپنا غم پسند ہے، مجھے اپنا غم پسند ہے. اس واقعے کے بعد مولانا جامی فرماتے ہیں، ٹھیک 3 دن کے بعد حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اب دیکھیے، اب جب کبھی امام عالی مقام امام حسین حضور کی خدمت میں آتے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر لوگ موجود ہوں، صحابہ موجود ہوں، رشتہ دار موجود ہوں، تو حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا وہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا، اور حسین نے اکیلے نہیں اپنی جان اور اپنے اہل بیت، اپنا پورا کنبہ اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کے دین پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. یہ شان ہے. ادھر بھی ثقافت ہے تو ادھر بھی جو ہے وہ ثقافت ہے. یہ شان ہے نانا اور نواسوں کی. چنانچہ آگے آئیے، اسی طرح سے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی، حضور آپ ان دونوں نواسوں، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، انہیں آپ کچھ عطا فرمائیں، آپ دیں، انہیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے. حسن کو میں اپنی ہیبت دیتا ہوں، سیادت دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی جرأت دیتا ہوں، سخاوت دیتا ہوں. واقعتاً ہم نے دیکھا. دیکھیے، اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ وہ فلانی جگہ پر قتل کر دیا جائے گا، فلانی جگہ پر، فلانے محلے میں، فلانے مقام پر وہ قتل کر دیا جائے گا فلانے وقت میں، کیا وہ اس جگہ پر جائے گا؟ مجھے بتاؤ، جائے گا؟ نہیں جائے گا. پہاڑ بھی ہو تو، یاد رکھو کہ پہاڑ بھی ہو تو وہ ساکت رہ جائے اور خوف سے آگے نہ بڑھے. یہ ہمت ہے امام حسین کی. کیا فرماتے ہیں تاریخ کے جملے جو میرے رونگٹوں کو کھڑے کر دیتے ہیں؟ جب جانے لگے نا کربلا کے لیے، تو وہاں پر تاریخی الفاظ کہے کہ سنا ہے کہ حسین کے لیے کوئی شہادت گاہ تیار کی گئی ہے، کوئی موت کی وادی تیار کی گئی ہے. میں بھی نانا مصطفیٰ کریم کا نواسا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس وادی کو دیکھوں گا، میں ضرور جاؤں گا اس وادی کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیے، 22,000 یزیدی سامنے ہیں، لیکن امام عالی مقام ان کے سامنے قطبہ ارشاد فرما رہے میں کون ہوں. وہی حق و صداقت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. تو اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے. حضور نے جرأت بھی دی، حضور نے سخاوت بھی دی. سخاوت کی بحث میں آپ کی خدمت میں آگے پیش کرتا ہوں کہ وہ کتنے سخی تھے. حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں شہزادوں کو پیش کیا گیا، یعنی حضرت فاطمہ دونوں شہزادوں کو لے کے آئی. امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. اللہ اکبر. حضور کا انداز. اور دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمیں گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی چھپ جائے، بچے چھپ جائیں، بیوی دعا کرے کہ کب یہ جو ہے وہ گھر سے جائے گا اور ہماری جان چھوٹے گی، خوف میں مبتلا ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کی زندگی کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی جہتے ہیں زندگی کے، کئی رنگ ہیں. وہ باہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر وہ کچھ اور ہوتا ہے. بچوں میں اسے کچھ اور انداز کا ہونا چاہیے، بڑوں میں اسے کچھ اور انداز کا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا ہوں گے. لیکن ہم بس وہی لکیر کے فقیر ہیں، جس طرح باہر غصے میں ہیں اسی طرح گھر میں چلے گئے، اولاد کو گالی دے رہے ہیں، بیوی کو گالی دے رہے ہیں. یہ سب کی سب جہالت ہے، اور جہالت کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ جس نے ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی فضا کو جنم دے دیا ہے. اسی سے طلاق کا ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کاش کہ ہم اپنے دین کی طرف آتے اور اپنے نبی کو دیکھتے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. سنیے، آپ دونوں شہزادے آئے. اب حضور کریم علیہ السلام امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اللہ اکبر. لیکن گھر میں آپ اپنے آقا کو دیکھیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاطمہ یہ دونوں کو میرے سامنے لا. دونوں آئے، فرمایا دونوں میرے سامنے کشتی کرو، چلو میرے سامنے کشتی کرو. اللہ اکبر. دونوں کشتی کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ امام حسن کبھی حسین کو پکڑ لے، کبھی امام حسین جو ہے وہ حسن کو پکڑ لے ہیں. ادھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ، ایسا لگتا ہے کہ کسی میدان میں کشتی ہو رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو. حضرت فاطمہ سے رہا نہ گیا، عرض کرنے لگی بابا جان حسین چھوٹے ہیں، آپ بجائے حسین کے حسن کو کہتے ہیں، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، آپ حسین سے کیوں نہیں فرما رہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ وہ دوسری طرف دیکھ، جبریل ہے، جبریل حسین کو کہتا ہے حسن کو پکڑو، تو میں یہاں سے حسن کو کہتا ہوں حسین کو پکڑو. اللہ اکبر، یہ شان ہے ان دونوں شہزادوں کی کہ جبریل اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں میں جو ہے وہ کشتی فرما رہے ہیں. یہ شان ہے ان دونوں شہزادوں کی. اب آئیے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی پرورش حضور کی گود میں ہوئی. حضور کا وصال ہوا تو مولا علی کی گود میں ہیں، حضرت فاطمہ کے ساتھ ہیں، بڑے بھائی امام حسن بھی موجود ہیں، خاندان کے دیگر اکابر جو ہے وہ بزرگان دین بھی موجود ہیں. اللہ اکبر، ان کے زیر سایہ اب پرورش ہو رہی ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اب مجھے بتائیے، جب تربیت کرنے والے نبی ہوں، تربیت کرنے والے علی ہوں، تربیت کرنے والی ماں فاطمہ ہو، تربیت کرنے والا بھائی حسن جیسا ہو، تربیت کرنے والے رشتہ دار حضرت جعفر جیسے ہوں، مجھے بتائیے اب تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ کوئی کمی نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. تو یہی وجہ تھی کہ امام عالی مقام امام حسین جب کسی سے گفتگو کرتے لوگوں میں بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے. بڑا شاندار آپ کا اخلاق مبارکہ تھا اور لوگ آپ کے اخلاق مبارکہ سے بہت زیادہ متاثر تھے. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ کوئی چیز امام عالی مقام کے پاس بھیجنا چاہتے تھے یا کوئی پیغام تھا کہ جو بھیجنا چاہتے تھے. انہوں نے اس شخص کو بلایا، فرمایا تم مسجد نبوی شریف جاؤ، یہاں سے مدینے پہنچو گے، مسجد نبوی شریف جاؤ تو وہاں پر کئی بزرگوں کے حلقے لگے ہوں گے، تو وہاں پر ایک حلقہ شہزاد رسول امام حسین کا بھی ہوگا، تم ان کے پاس جانا اور میری یہ بات ان کی خدمت میں پیش کرنا، یا یہ تحفہ میرا ان کی خدمت میں پیش کرنا. اب اس شخص نے سامنے سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے میں پہچانوں گا کیسے کہ وہ شہزاد رسول ہے؟ آپ نے فرمایا کئی بزرگ حلقے لگائے ہوں گے، میں پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا جب تم جاؤ گے تو دیکھنا جس شخصیت کے سامنے سب لوگ گردن جھکائے بیٹھے ہیں وہی سامنے والی شخصیت امام حسین ہے. کہ لوگ ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں. وہ پہنچا مدینہ شریف اور واقعی اس نے دیکھا سب لوگ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور امام عالی مقام ان سے جو ہے وہ محب گفتگو ہیں. یہ شان ہے امام عالی مقام امام حسین کی. اب آئیے میں سخاوت کا حوالہ دے دوں. حضور فرماتے ہیں کہ جرت اور سخاوت یہ میرے حسین کے لیے ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ لا کر پیش کیا. گلدستہ ہاتھ میں لے کر امام عالی مقام نے سونگا اور کنیز سے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کے راستے میں میری طرف سے آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے شہزادہ رسول سے عرض کی کہ شہزادہ رسول آپ نے اتنی خوبصورت کنیز کو آزاد کر دیا؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہیں اچھا تحفہ پیش کرے تو تم بھی اس سے بہتر تحفہ اسے دو، اس سے اچھا تحفہ دو. اس نے میرے پاس اچھا تحفہ پیش کیا، پھول پیش کیے، اب اس سے اچھا تحفہ میری طرف سے یہ تھا کہ میں اس کو آزاد کر دوں، تو میں نے اس کو آزاد فرما دیا ہے. اللہ اکبر، یہ سخاوت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو اور حوالے بھی دیتا ہوں مگر ایک تواضع کا بھی حوالہ دوں کہ حضرت امام عالی مقام شہزادہ رسول ہیں، مولا علی کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں. اور یاد رکھو کہ اس وقت سنسار کا ہم دور دیکھتے ہیں، اس وقت پوری سرزمین پر نواس رسول صرف امام حسین ہی تھے، حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. لیکن اللہ اکبر، دیکھیے ان کی عاجزی، ان کی انکساری ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں اگر کوئی بہت بڑے عالم کا بیٹا ہو، اوہو اس کے کالر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب وہ میرے باپ کا تو نام ہے، میرا باپ تو پیر ہے، فلانا ہے اور ڈمکا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. عجیب و غریب معاملات ہم دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں عاجزی اور انکساری دکھائی نہیں دیتی. ہمارے میں جس بندے کو عہدہ مل جائے تو اس کی اولاد جو ہے وہ باپ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے عاجزی کو اختیار کرنا، ان کے ساری کو اختیار کرنا. آپ دیکھیے عاجزی کتنی ہے، گھر سے نکلے کھانا کھا کر کے نکلے تھے، کوئی کچھ مزدور تھے پانچ چھ جو ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی کسی ایک کی کہ شہزادہ رسول نکل رہے ہیں، چلو ہم شہزادہ رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائے. آج وہ آ گئے مزدور غریب پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، شہزادہ رسول کے پاس جب آئے اللہ اکبر امام علی مقام نے کچھ نہیں کہا، فرمایا کیا خواہش، کہا حضور ہمارے ساتھ بھی کھانا نوش فرمائے. پہنچ گئے ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے، اللہ اکبر کھانا نوش فرما رہے ہیں. دو چار لقمے نوش فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں کھانا کھا کے نکلا تھا گھر سے، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر میں یہاں پر بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور میں ایسے لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا. یہ شان ہے امام حسین امام علی مقام کی، اللہ اکبر. اسی طریقے سے امام زین العابدین فرماتے ہیں، یہ آپ کے شہزادے ہیں اور باپ کو سب سے بہتر اس کا بیٹا ہی جانتا ہے، شہزادے آپ کے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر میں نے خود دیکھا کہ کھانا لے کر کے جاتے تھے، اس کام میں وہ اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ میں نے اپنے والد کی پیٹ پر وہ جو گٹری اٹھا کے لے کے جاتے، بوری اٹھا کے لے کے جاتے، اس کی وجہ سے میں نے اپنے والد کی پشت پر نشانات دیکھے ہیں کہ وہ نشانات پڑ گئے تھے مگر وہ لے کر کے جاتے تھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز کو مختصر کر کے دروازے پر تشریف لائے، دیکھا کہ سائل ہے اور دیکھا کہ واقعی محتاج ہے. آپ نے اسی وقت اپنے قادم سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جتنی رقم ہے، ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کی 200 درہم ہے. فرمایا لے آؤ. اس نے کہا حضور یہ تو صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے ہیں. فرمایا ہمارا گزارا تو ہو جائے گا، اس غریب آدمی کو دینا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. 200 درہم گھر میں جو تھے وہ نکالے اور اس سائل کو پیش کر دیے، اور ساتھ ہی اس سے فرمایا کہ اس وقت ہم تنگ دست ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکے، اس وقت ہم تندرست ہیں. اللہ اکبر. 200 درہم اس کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم تمہاری مدد نہیں کر سکے. اللہ اکبر. یہ سخاوت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو بیت المال سے بڑی رقم ملی، آپ وہ رقم لے کر مسجد میں بیٹھ گئے، ایک ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے تو ایک شخص نے عرض کی حضور آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ یہ رقم اپنے لباس اور ضروری اشیاء پر خرچ کریں. آپ نے فرمایا اپنے آرام اور آرائش سے بہتر یہی ہے کہ یہ رقم کسی محتاج کی حاجت میں صرف ہو جائے. چنانچہ وہ ساری رقم غریب آدمی کے حوالے کر دی، خود پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ رقم اس غریب کے حوالے کر دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا، چند گزارشات امام علی مقام کے پاس بھیجی جن کے الفاظ یہ تھے، دروازے پہ حاضر ہوا تو اس نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کافی لوگ اور مجھے بہت وقت لگ جائے گا. تو اس نے ایک پرچی لی اور اس پہ چند گزارشات لکھی اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اس نے بھیج دی. اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے ایمان کو یہ بات تازہ کرے گی. اس عبارت میں وہ لکھتا کیا ہے سنیے، وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس سے ایک دانہ خریدا جا سکے، میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں. یا اس دور میں بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں، میری حاجت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں. میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب خریدار مل گیا یعنی آپ مل گئے تو میں نے اپنے معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اب وہ پرچی چلی گئی، جو خادم دے کے آیا اس سے پوچھنے لگے وہ پرچی دے دی آپ نے شہزادہ رسول کو؟ ہاں دے دی. اب جواب آنے میں دیر ہو گئی. اب کیا ہوا, اس نے دوسری پرچی لکھ دی. اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سقی سے تجھے کیا ملا ہے, تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا, اگر کہوں گا کہ سقی نے اپنا مال روک لیا ہے تو میری یہ بات مانی نہیں جائے گی. اب جب یہ دوسری پرچی آئی تو امام عالی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی, ایک تھیلی میں 10,000 درہم ڈالے اور سائل کو بھیجی اور ساتھ میں ایک پرچی پر لکھ کر کے چند الفاظ بھیجے جس کا ترجمہ کیا ہے سنیے اور بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے. کیا لکھتے ہیں امام عالی مقام, اللہ اکبر, واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کے شہزادے. کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں تم نے جلدی کر دی, شور مچا دیا, تم نے جلدی مچا دی, سو تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا. 10,000 درہم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قلیل حصہ مل گیا, اگر تم جلدی نہ کرتے تو تمہیں اور زیادہ ملتا, اب لے لو. اور یوں سمجھنا کہ تم نے سوال کیا ہی نہیں اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. اللہ اکبر, 10,000 درہم شہزادہ رسول دے رہے ہیں اور فرماتے بس یوں سمجھ لینا کہ تم نے سوال کیا ہی نہیں اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. اللہ اکبر, یہ شان ہے شہزاد رسول, امام علی مقام امام حسین کی. اور میں زندگی کی بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ بیمار ہو گئے. جب آپ امام علی مقام کو پتا چلا کہ آپ بیمار ہیں, عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت حضرت اسامہ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے, آہ کتنا بڑا غم ہے, آہ کتنا بڑا غم ہے. امام علی مقام نے دریافت کیا, اے میرے بھائی آپ کو کس بات کا غم ہے؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے اور میں بہت لوگوں کا مقروض ہو گیا ہوں, اس قرض کی عدم ادائیگی کے صدمے نے سخت پریشان اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. امام علی مقام نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو, اس جو آپ کا قرض ہے اس کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں, میں آپ کا قرض جو ہے وہ دوں گا. حضرت اسامہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں مقروض ہونے کی حالت میں نہ مر جاؤں. امام علی مقام نے تسلی دی, فرمایا میں گھر جاتے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں گا. چنانچہ گھر پر آئے, حضرت اسامہ کے تمام قرض خواہوں کو بلایا اور اپنی طرف سے سارا قرض اسی وقت ادا کر دیا. مورخین کہتے ہیں 60,000 درہم تھے, 60,000 درہم تھے جو شہزادہ رسول نے اپنی طرف سے ادا کر دیے. اللہ اکبر, یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور میں نے آپ سے کہا کہ مولا علی کے شہزادے ہیں تو حضور تو فرماتے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, میرے علی اس کے دروازے ہیں. تو اللہ اکبر, شہزادہ رسول امام حسین بھی یاد رکھیے گا کہ علم و فضل کا بحر بے کران تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ درپیش آیا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ کس طریقے سے مقرر ہوتا ہے. اس میں بڑے پریشان ہو گئے, امام علی مقام کے پاس آئے. امام علی مقام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز نکالے بس اسی وقت سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, تو جس مسئلے میں وہ گرفتار تھے, جس مسئلے کی وجہ سے وہ پریشان تھے, شہزادہ رسول نے اس پریشانی کو دور فرما دیا. شہزادہ رسول ہیں, اب یہ 12:35 36 منٹ کی طرف سوئی پہنچ چکی ہے گھڑی کی. ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ شہزادہ رسول ہیں, حضور کے شہزادے ہیں, لیکن عبادت و ریاضت کا کیا عالم ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں کیا عالم. مثلا میں دیکھتا ہوں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو, عبادت و ریاضت کا کیا عالم کہ نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو چہرہ مبارکہ تبدیل, رنگ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے, وضو کرتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا. اللہ اکبر, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گھر میں آگ لگ گئی, لوگوں نے آگ بجائی, محلے والوں نے بجاتے بجاتے جب ایک کمرے میں داخل ہوئے, امام زین العابدین نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز پڑھ لے, اور جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کیا معاملہ؟ کہا حضور آپ کے مکان میں آگ لگ گئی آپ کو پتا نہیں چلا؟ فرمانے لگے دوزخ کی آگ سامنے تھی اس لیے دنیا کی آگ کا پتا نہیں چلا. اللہ اکبر. اور یہاں پر ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ دن تدریس دین میں اور رات قیام و سجود میں بسر ہوتی. اکثر لوگوں نے دیکھا کہ آپ جب اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع اور تضرع کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں میں سے آنسو جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتے. اللہ اکبر. نماز کے ایسے پابند امام عالی مقام. آپ دیکھیے 10 محرم ہے، تپتی گرمی ہے، دھوپ ہے شدید، لیکن امام عالی مقام کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو گے؟ مجھے دو گے تم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت؟ اللہ اکبر. شہزاد رسول ہیں اور عبادت کا یہ عالم ہے، ہمارے پاس تو ہے کیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، لیکن ہم لوگ نمازوں سے بالکل جو ہے وہ کورے ہو چکے ہیں. عبادت کا کوئی شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ خیال ہے کہ ہاں حضور بخشوا دیں گے، امام حسین بخشوا دیں گے، 10 دیگے پکا لو بریانی کی، حلیم کی پکا لو، بس امام حسین بخشش کرا دیں گے. او بابا، امام حسین کے فرمان پہ عمل بھی تو کرو، ان کے نانا حضور کریم علیہ السلام کے فرامین پہ عمل بھی تو کرو، اپنے چہروں کو داڑیوں سے تو سجاؤ خدا کے لیے، اپنے سروں کو اماموں سے سجاؤ خدا کے لیے، نماز روزے کے پابند تو بنو، یہ ساری نیکیاں کرو، سارے اعمال کرو، اور پھر یہ کہو کہ ہاں حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، حضور ہم گناہگاروں کو بخشوائیں گے. نیکیاں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. ہاں مولا ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہیں. آپ کچھ کرے نہیں اور بس یہی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو یہ تعلیم ہم لوگوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے. اب 12:37 ہو چکے ہیں، چونکہ طریقہ یہ تھا کہ 10:30 سے جو ہے 11:30 تک تقریر ہوتی ہے، تو یہ 11:30 جو ہے، کتنا آپ کے پاس وقت، 11:35 جو ہے وہ ہو چکے ہیں، 11:37 کی طرف گھڑی جا رہی ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں تو میں تقریر جاری رکھتا ہوں، آپ کہیں تو میں تقریر جو ہے وہ 2-5 آدمی ہاتھ اٹھائیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. سب ہاتھ اٹھائیں، باواز بلند نعرہ لگائیں، باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام من علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو 11:40 کی طرف یہ گھڑی روا دوا ہے، انشاءاللہ تعالی ٹھیک 12 بجے میں اپنی گفتگو کا تتمہ کروں گا، اور باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم کل کی نشست ابھی ہماری باقی ہے، انشاءاللہ اس نشست میں میں اور تفصیل طلب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چنانچہ آئیے، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی قبر بھی مشہور ہو چکی تھی کہ ایک وقت آئے گا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزاد امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. ذہن میں رکھنا کہ یہ بات حضور بھی جانتے تھے، یہ بات حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم بھی جانتے تھے، یہ بات امام حسن بھی جانتے تھے، یہ بات خود امام حسین بھی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کچھ لوگ مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے. اب اس کے ثبوت میں میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے آپ کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں. ابھی امام عالی مقام ننھے ہیں، میں نے امام علی مقام کو آپ کی گود میں دیا، بس دینا تھا کہ حضور رو رہے ہیں، آنکھوں میں سے آپ کے آنسو جا رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا حل ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ خبر دی، ان امتی ستقتل ابن ہذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبریل نے آ کے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر! حضرت ام فضل بنت حارث حیران ہو گئی، حضور کے شہزادے کو، نبی کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، میرے بیٹے کو میری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس اس شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی حضرت جبریل لائے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض تف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے ہیں اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل گاہ کی مٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ تف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے کہ جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مولا، میں تیرے محبوب کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دی، وہ فرشتہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت حضرت حسین آئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے، تو حضور کریم علیہ السلام ان کو چومنے اور پیار کرنے لگ گئے۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھاؤں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت سلمہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر دیا، جب امام علی مقام شہید کیے گئے تو خود بخود وہ مٹی خون بن گئی۔ یہ تیسری روایت ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، سب جانتے تھے کہ شہزاد رسول کو جو ہے وہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے، تو ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کہا گیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا سننا تھا کہ اس جگہ پر بیٹھ گئے اور زار و قطار مولا علی روتے رہے، اتنا روئے، اتنے آنسو نکلے کہ جس جگہ بیٹھے تھے زمین کا وہ حصہ گیلا ہو گیا، وہ تر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز حاضر تھا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا کہ جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو نعیم اسبق بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ حضرت حسین کی قبر گاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یعنی اس جگہ سے گزرے کہ جہاں پر امام علی مقام نے شہید ہونا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، آل محمد کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان کی شہادت پر روئیں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ الفاظ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے میں اور الفاظ سناتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سفر صفین میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نینوا کے قریب پہنچے کہ جہاں پر حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ، بعد ازاں آپ اس مقام پر آئے کہ جہاں آج امام حسین کا مزار اقدس کربلا معلہ میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے، آپ سے دریافت کیا گیا آپ اس مقام پہ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا، یہاں شہیدوں کی سواریاں بندی جائیں گی، یہاں پر خیمے نصب ہوں گے، یہاں پر خون بہائے جائیں گے. مولا علی ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں کہ جو واقعہ کئی سالوں کے بعد ہونا ہے مولا علی بتا رہے ہیں. یہاں پہ خیمے باندھے جائیں گے, یہاں پہ سواریاں باندھی جائیں گی, یہاں پہ خون بہائے جائیں گے. آل محمد کتنے ہی, آل محمد کے کتنے ہی خون جو ہے وہ یہاں پر ہوں گے. اس وقت زمین اور آسمان ان پر روئیں گے. اللہ اکبر. تو غور فرمائیے آپ, یہ سارے بزرگوں کو پتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو مٹی مجھے حسین کے قتلگاہ کی دی گئی وہ میں تمہیں دیتا ہوں. اس مٹی سے دکھ اور مصیبت کی بو آتی ہے, اس کو اپنے پاس سنبھال کر شیشی میں رکھ لو. اے ام سلمہ, جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور وہ مٹی حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے, حضور وہ مٹی دیگر ازواج میں سے کسی اور کو نہیں دے رہے, حضور ام سلمہ ہی کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ واقع کربلا کے وقت میری یہی اہلیہ مدینہ شریف میں موجود ہوں گی. حضور جانتے تھے یہ موجود ہوں گی اور اس وقت تک ان کی حیات ہوگی, اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. تو حضور کو اور سارے لوگوں کو پتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے. اب آئیے, جتنے دشمنان اہل سنت ہیں اب اس موقع پر وہ ٹارزن بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سوالات پہ سوالات ہیں, ایک بوچھاڑ ہے سوالات کی. ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں, بس ہم موبائل پہ بیٹھ جائیں ہر وقت ان کے جوابات لکھنے کے لیے. اور لوگ بھی بے وقوف ہیں, شاہ صاحب اس کا جواب دیجئے, شاہ صاحب اس کا جواب دیجئے. بھائی ہمیں تنخواہ پہ رکھ لو تم, تاکہ ہم جو ہے وہ سارے وہابیوں کے جوابات دیتے چلے جائیں, اپنے بیوی بچوں کی فکر چھوڑیں, سارے کام کی فکر چھوڑیں, مدرسے کی فکر چھوڑ دیں, بس تمہارے پاس بیٹھ جائیں اور جوابات جو ہے وہ لکھنا ہم شروع کر دیں. یا تو پھر موبائل رکھنا بند کر دو, اگر موبائل رکھا ہے تو پھر جوابات کے لیے مطالعہ کرو, کتابوں کو کھنگالو, اور علماء کرام بھی تو ہیں ان سے اس سوالات کے جوابات جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرو. لیکن قوم جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب راستے پر جا رہی ہے. تو میسج پہ کئی سوالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کسی صحابی نے عرس منایا, آج کل یہ چل رہا ہے, یہ بتائیے کوئی صحابی کسی مزار پہ گیا, یہ بتائیے 12 ربیع الاول کسی صحابی نے منائی. اب لوگ کہتے ہیں جواب دو. میں نے کہا اس سے جواب پوچھو, کسی صحابی نے موبائل پہ مسئلے پوچھے, پوچھو اس سے جواب. کسی صحابی نے موبائل پہ مزید آئیے, ہم اس کے باپ کے نوکر لگے ہوئے کہ ہم اسی جوابات کے اندر لگ جائیں. اللہ اکبر. آئیے, اب بعض لوگ جو ہے وہ ٹارزن بن کے میدان میں آ گئے. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام حسین, یہ سوال ہر جگہ پر ہوا, مثلا داتا صاحب پر جب اٹیک ہوا مزار شریفہ پر یہی سوال ہوا, حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریفہ پر جب خودکش دھماکہ ہوا یہی سوال جو ہے وہ ہوا. اور یہ سوال آپ سمجھیے گا کہ یہ سوال نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. کیا کہتے ہیں کہ امام حسین جو سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہے کہ جن کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا, جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث و قطب کس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جب امام حسین جو غوث اعظم سے افضل ہیں, داتا صاحب سے افضل ہیں, غریب نواز سے افضل ہیں, تو جب امام حسین شہزاد رسول ہو کر اپنی جان نہیں بچا سکے تو کوئی اور ولی تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ جواب دو بریلویوں. اب یہ سوال وہ کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے اس کے کئی جوابات ہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین کربلا میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے. تم سمجھ ہی نہیں سکے اس سارے کام کو, اس سارے واقعات کو تم نہیں سمجھ سکے. امام عالی مقام کربلا میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے. اگر امام عالی مقام کو اپنی جان بچانا مقصود ہوتی تو کئی دروازے اس کے کھلے ہوئے تھے. مثلا جان بچانے کا راستہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا, اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا کھانا پینا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کے لیے تھوڑی دیر جھوٹ موٹ یزید کی بیعت کر لیتے, اور جب واپس آ جاتے اپنے لوگوں میں تو اس کا انکار کر دیتے کہ نہیں میں نے تو وہ جان بچانے کے لیے جو ہے وہ بیعت کی تھی. تو یاد رکھیے امام عالی مقام کربلا میں جو ہے امام عالی مقام اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے, ورنہ جان بچانے کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا تھا. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات جو یہ تم کہتے ہو کہ جب اپنے عزیز و اقارب کو وہ نہیں بچا سکے تو کسی اور کی کیا مدد کر سکتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ آپ کے جو عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی, اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے. ایک جگہ پہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز موخر نہیں فرمائے گا جبکہ اس کا وقت آ جائے. یاد رکھیے جب موت کا وقت آ جائے گا بس ایک سیکنڈ بھی نہ آگے نہ پیچھے, جب موت کا وقت آ گیا بس بندے کو اس دنیا سے جانا ہے. اگر یہ سارے جوابات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جبکہ یہ سارے اعتراضات کرنے والے یہ کہنے لگ جائیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن سے ثابت ہے, تو جب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے محبوب نبیوں کو نہیں بچا سکا تو اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ آگے بڑھ کر یہی کہنا شروع کر دیں گے. اور یاد رکھو کہ جب آدمی بزرگوں پر تنقید کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نبیوں پہ بھی تنقید کرنے لگ جاتا ہے. جب آدمی ولیوں پہ تنقید کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ نبیوں پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایسا شخص دار اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچا سکے تو یاد رکھو کہ یہ اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, اس میں نیوٹن لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, مجھے بتاؤ کہ حسین کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں بچا؟ بچا. اب میں اس کو اپنے انداز میں یوں کہہ دوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے. دیکھیے کوئی مریض اسپتال میں ایڈمٹ ہو اور اسے خون کی ضرورت ہو, آپ بابا جو بلند مجھے بتائیے گا کیا مریض میں ہر کسی کا خون چڑھا سکتے ہو؟ گائے بھینس بکری کا خون اس میں چڑھ سکتا ہے؟ نہیں صاحب, اس کا بھی ریڈ کلر ہے اس کا بھی ریڈ کلر ہے, چڑھا دو. خون چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا. کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے کس گروپ کا خون ہے, اے نیگیٹو ہے اے پازیٹو ہے, او نیگیٹو ہے او پازیٹو ہے, کون سے گروپ کا خون ہے. اب ڈاکٹر نتیجے پہ پہنچ گیا اس گروپ کا ہے. اب کیا ہوتا ہے, مریض کا والد آتا ہے, ڈاکٹر یہ میرا بیٹا ہے, آپ نے کہا کہ خون کی ضرورت ہے, میرا خون ذرا ٹیسٹ کریں, کیا پتا میرا گروپ اس کے گروپ سے ملتا ہو. ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, اگر آپ کا خون اس میں ڈالیں گے اس پہ تو موت آ جائے گی. اچھا, مریض کی والدہ آتی ہے, ڈاکٹر میرا خون نکالیں ذرا چیک کریں, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے کہتا ہے نہیں آپ کا گروپ بھی اس کے گروپ سے نہیں ملتا, آپ جائیں. مریض کا بھائی آتا ہے, ڈاکٹر ذرا میرا خون ٹیسٹ کریں, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں. اب مریض کی اولاد آتی ہے, مریض کا بیٹا آ گیا, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے کہتا ہے ہاں تمہارا گروپ میچ کر گیا, دونوں کا خون آپس میں میچ کر گیا, اب اس کا خون نکال کے اگر اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں زندگی آ جائے گی, اس کی نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گی, اس کا دل حرکت کرنا شروع ہو جائے گا, اور واقعتاً اس کا خون نکال کر کے جب اس میں ڈالا جاتا ہے مریض کی نبضیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, دل حرکت کرنے لگتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. تو سنیو, سن 60 کا دور تھا, یزید خبیث مسند اقتدار پہ بیٹھا تھا اور اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں میں سے خون نکال دیا گیا ہو, اسلام کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا, اسلام کی نگوں نے حرکت کرنا بند کر دی تھی. اسلام سے پوچھا گیا, اسلام تجھ میں کس کا خون چاہیے کہ تیری نبضیں چلنا شروع ہو جائے, تیرے چہرے پہ رونق آ جائے؟ اسلام بول اٹھا, اسی کا خون چاہیے جس میں خود مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو. اللہ اکبر, قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا امام حسین کا, امام حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کی آبیاری کر دی, امام حسین نے اسلام کو بچا لیا. آج لوگ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں, کوئی رائیونڈ سے خون لا رہا ہے, کوئی مکی مسجد سے خون لا رہا ہے, کوئی مدنی مسجد سے خون لا رہا ہے, کوئی خود کچھ دھماکے کر کے وزیرستان ادھر ادھر سے وہ جناب اسلام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تمہارا خون اسلام کو بچانے کے لیے نہیں چاہیے، اسلام کو بچانے کے لیے اب اسی کا خون چاہیے جس میں حسین کا خون دوڑ رہا ہو. تمہارا خون اسلام کو بچائے یہ نہیں ہو سکتا. اب وہی خون اسلام کو بچائے گا کہ جس میں حسین کا خون دوڑا ہو. اللہ اکبر. یہ وجہ تھی تو امام عالی مقام امام حسین کربلا میں اپنی جان دینے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر کے جو ہے کربلا میں جو امام عالی مقام گئے تھے وہ اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. ذہن میں رکھیے گا، امام عالی مقام اگر جان بچانا چاہتے تو امام عالی مقام کے لیے کئی دروازے کھلے ہوئے تھے، وہ جان بچانے نہیں گئے تھے. یہ جملہ ذہن میں رکھے، کربلا میں وہ اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے وہ اسلام بچانے گئے تھے. ایک حسین نے پورے اسلام کو بچا لیا. دنیا میں اتنے کروڑ مسلمان ہو کر ایک بابری مسجد کو نہیں بچا سکے، یہ ہمارے پر کوئسچن مارک ہے، اسے ہم نے سوچنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں. کھڑے ہو جائیے، دو تین شیر سلام کے دعا، اس کے بعد آپ تشریف لے جا سکتے.